أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ تغابن کے پہلے رکوع کی 6 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. پہلا رکوع کل 10 آیات پر مشتمل ہے اور آج کا پروگرام یہ ہے کہ اس پہلے رکوع کی بقیہ 4 آیات کا ہم مطالعہ آج کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں اس وقت انہی 4 آیات کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم نبر قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. سورہ تغابن کے بارے میں ایک بات یقیناً یہ ذہن میں آپ کے موجود ہوگی، اس لیے کہ میں نے بہت تاکید اور تکرار کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان کے موضوع پر میرے مطالعے کی حد تک، میرے فہم قرآن کی حد تک، یہ سورہ مبارکہ جامع ترین سورت ہے. اگرچہ ایمانیات اصلاً مکی صورتوں کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ ان کے خلاصے جو بڑی طویل بحثیں ہیں قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ایمانیات سے متعلق، اور ایمان کے ضمن میں جو قرآن کا مخصوص استدلال ہے ان سے متعلق، ان کا نہایت جامع خلاصہ اس صورت میں. پھر خود اس صورت میں جو بریک اپ ہے، جو تجزیہ ہے اس کے مضامین کا، کہ پہلے رکوع کی 10 آیات میں ایک عجیب تقسیم ہے. 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت اور معاد، ان کا بیان ہے، نریشن ہے. اور پھر بقیہ 3 آیات میں زوردار دعوت ہے کہ مانو ان حقائق کو. دوسرے رکوع کی جو 8 آیات ہیں ان میں سے 5 آیات میں ایمان کے مضمرات یا ایمان کے ثمرات یا ایمان کے نتائج یا ایمان کے لوازم، ان کا بیان یہاں پھر بیان ہے. جیسے پہلے رکوع کی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، پھر دعوت ہے، اسی طریقے سے دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں ایمان کے مضمرات کو کھول کر بیان کیا گیا، ثمرات و نتائج اور لوازم کا بیان، اور آخری 3 آیات میں پھر اب ان لوازم کو اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت. تو اس اعتبار سے بہت ہی مکمل اور بہت متوازن تقسیم ہے مضامین کی سورہ مبارکہ کی 18 آیات. اب جو اولین مضمون ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، ایمانیات ثلاثہ، ان میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلی چار آیتیں اصلاً توحید پر مشتمل ہے، ایمان باللہ ذات و صفات باری تعالی. اگرچہ طبعاً اس میں ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا جو استدلال ہے قرآن کا، اس کا خلاصہ ایک لفظ میں آ گیا، اس کی تھوڑی سی شرح میں بعد میں کروں گا. بہرحال چار آیتوں میں توحید، دو آیتیں مشتمل ہیں ایمان بالرسالت کے ذکر پر، اور یہ چھ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. ساتویں ایک آیت ہے، بڑی زوردار آیت ہے، جیسا کہ ابھی آپ اس پر غور کریں گے تو خود اندازہ کریں گے. یہ ایک آیت ہے کہ جو ایمان بالآخرہ یا معاد پر مشتمل. اس کے بعد جب دعوت کا مسئلہ آئے گا تو یہ ریشو پروپورشن جو ہے ریورس ہو جائے گی. ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ایک آیت میں، بلکہ اس کا بھی آخری حصہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے متعلق، اور دو بہت طویل آیات ہیں جو ایمان بالآخرت یا معاد پر مشتمل ہیں. اس میں کیا حکمت ہے مجھے میں بعد میں عرض کروں گا. کیونکہ یہ مضامین شاید اب جو بقیہ حصہ قرآن مجید کا رہ گیا ہے ان میں اس طور سے زیر بحث دوبارہ نہ آئے، اس لیے کہ اب ہم بہت قریب ہیں جو آخری گروپ ہے، اور اس کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، وہ ایک جدا عالم ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چند منٹ میں لگا لوں ایمانیات اور ان کے ضمن میں جو قرآن مجید کے اسلوب استدلال کا خلاصہ ہے اسے چند جملوں میں ذہن میں تازہ کر لیجیے. نمبر ایک، ایمان باللہ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں، نہ دلیل سے اللہ کو قرآن میں منوایا گیا ہے. ہمارے متکلمین نے، اور نہ صرف ہمارے متکلمین نے، متکلمین تو اس سے پہلے یہود میں بھی تھے، اور عیسائیوں کا علم کلام تو بہت ہی وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. اسکالسٹسزم جس کو کہا گیا ہے یہ ہمارے تینوں مذاہب کے اندر ہے. علم کلام یعنی ایمان کا جوڑ عقل سے ملانے کی کوشش، ایمانیات کا اس بات عقل اور منطق کی بنیاد پر، یہ علم کلام کا اصل موضوع ہے. تو ظاہر بات ہے اس کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو پیش نہیں آئی، اس کی ضرورت یہود کو بھی پیش آئی، اس کی ضرورت عیسائیوں کو بھی پیش آئی. اس لیے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے، کبھی اس سے پہلے شاید تذکرہ نہ ہوا ہو، ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ شریعت کے ضمن میں تو خاصا فرق ہوتا رہا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی علی صاحب احمد صلاۃ والسلام، دونوں میں کافی فرق اور تفاوت ہے، نماز کی شکل، روزے کے احکام، لیکن ایمان کے ضمن میں سرے منہ فرق نہیں. از آدم تا ایدم تمام انبیاء اور رسل کی دعوت جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہی ہے، مشترک ہے، ایک ہی بات ہے. اب ظاہر بات ہے کہ انسان، اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، تو اب ایک منطقی ضرورت پیدا ہوئی کہ ایمانی حقائق کو عقل کی ترازو کے اندر تولا جائے، اور کوشش کی جائے کہ عقل سے بھی استدلال جو ہے فراہم کیا جائے جو ایمان کا اس بات کرے. اسی کا نام علم کلام ہے. تو جملہ متکلمین نے جتنی کوششیں کی ہیں اس میدان میں، واقعہ یہ ہے کہ کانٹ نے اس کو اپنی کتاب میں ثابت کیا، اور علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا اپنے لیکچرز میں، کہ وہ تمام دلیلیں جو منطق کی بنیاد پر قائم کی گئی اس بات باری تعالیٰ کے لیے، انہیں منطق خود ہی رد کر دیتی. دے کانٹ اسٹینڈ دی اسکروٹنی. جب آپ اس پر حملہ کرتے ہیں منطق ہی کے ہتھوڑے کے ساتھ، تو ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی. ان الحدید بالحدید یفلح. تو ایمان باللہ کے لیے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ اندر ہے، صرف یاد دلانا ہے. یاد آئے گا تو انسان کو وہ یقین حاصل ہو جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا. یاد نہیں آتا ہے تو کوئی طاقت دنیا سے منوا نہیں سکتی. اسی لیے فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکرا، بس یاد دہانی کرائیے. اسی لیے اس کائنات کے ذرے ذرے کی طرف اشارہ کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. اس کا تجزیہ کیا ہے کہ ایمان باللہ انسان کے اندر ہے، اس میں اللہ نے جو روح پھونکی ہے، نفخت فیہ بالروح، جس میں معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے. صرف یہ کہ اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں, غلاف پڑ گئے ہیں, غفلت کا پردہ, ذہول کا پردہ, نفسانیت کا پردہ, خواہشات کا پردہ, جذبات کا پردہ, یہ شہوات کا پردہ, یہ پردے بدکاریوں کے اثرات, برے اعمال کے نتائج, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ آ گیا. وہ زنگ اتارنا ہے تذکیر سے, تذکر, تذکرہ, ذکر, بار بار قرآن جو اپنے آپ کو قرار دیتا ہے, الذکر, ذکر, تذکرہ, تبصرت و ذکر لکل عبد منیب, یاد آئے گا تو آئے گا, نہیں آئے گا تو منطق سے نہیں بلوا سکتا. نمبر دو, البتہ یہاں سے آگے جو ہے ایمان بالآخرہ کی دلیل, اس میں ایک تو پھر وہی اندر کی حقیقت جس کو انسان رد کرنا چاہے تو کر لے, کوئی زبردستی اسے منوا نہیں سکے گا, اور ایک اس پر اضافی منطقی دلیل. ایک وہ جو اندر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے, یہ اخلاقی حس جو ہے انسان کے اندر, یا تو یہ کہا جائے کہ یہ صرف ایک دھوکا ہے, شراب ہے, فریب ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے, اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے بھکاری سے, لہذا اس کے آگے آپ کا زور نہیں چلے گا, آخرت کی بات اس سے آپ نہیں منوا سکے گا. ہاں اگر کوئی مان لیتا کہ ہاں ہے, جس کو کہ کان ٹھیلے پھر کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں مورل لا سے تعبیر کیا, مورل لا ود ان انسان کے اندر ہے یہ اخلاقی قانون, وہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے, فال ہم آہا خجو رہا و تقواہا, اس پر تفصیلی ویسے جمعے کے خطابات میں ہوئی نہیں جنوں. اگر یہ ہے اب اس پر استدلال کام کرے گا, اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے, وہ نتیجہ نکلتا ہے, لہذا اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. گندم از گندم بے رویت, جو سے جو, گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے, جو سے جو پیدا ہوتا ہے, نیکی کا بھلا نتیجہ نکلنا چاہیے, بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہاں اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے, ناقص ہے, یہاں نیکوکاروں کے لیے مصائب ہیں, مشکلات ہیں, قدم قدم پر تکالیف ہیں, سچ بولنے پر یہاں کوڑے لگتے ہیں, اور جھوٹ بولیے, دھوکہ دیجیے, فریب کیجیے, حرام خوری کیجیے تو ایش بھی عام طور پر یہی نظر آئے گا, شاذ کہیں استثناء ہوگی, کبھی کبھی مجرم جو ہے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیے جاتے ہیں, لیکن اس کی بھی بڑی لمیٹیشن ہے. ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے, کیا بدلہ لیں گے آپ اس سے؟ وہ کھا پی چکا, زندگی گزار چکا, اپنے بچوں کو پال چکا, اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے, اب یہ ویسے بھی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا, کیا لگا اسے لبلبی دبائی ہے, اس جوان آدمی کو اس نے مار دیا ہے, جس کی جوان بیوی بیوا ہوئی ہے, جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں, وہ بچے جو ہے ہو سکتا ہے باپ کی سرپرستی کے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ اب مجرم بن کر اٹھے, ان کے اندر منفی کردار ڈیولپ ہو, پورے معاشرے کے ساتھ اس نے یہ کریٹ ہیون ود دس سوسائٹی, اب اس کا کیا بدلہ آپ دیں گے؟ اس کا ایک ایک سیل علیحدہ کر دیجیے فورسپ سے, ایک ایک ریزہ کر دیجیے, تب بھی جرم اس نے کیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں گے, کتنی نسلوں تک جائے گا اس کے اس عمل کا نتیجہ, اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لہذا اس اعتبار سے دنیا ناقص ہے, دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں پورا پورا بھرپور بدلہ انسان کو مل جائے, نیکوں کو ان کو نیکوکاری کا بھرپور صلہ ملے, بدوں کو ان کے جرائم کی پوری صلہ. یہ ہے اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک ایلیمنٹ وہ ہے جو اندر کا ہے, وہ ہے نیکی اور بدی کی کا اس بات کہ یہ شعور انسان میں ہے. اگر کوئی شخص بھٹائی سے کرے, کوئی جیسے کوئی شخص کہتے نہیں اللہ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں, کس طریقے سے منگوائیں گے آپ؟ اسی طرح کوئی شخص انکار کر دے نہیں کوئی خیر نہیں کوئی شر نہیں, یہ سب ہماری سوچنے کی باتیں ہیں, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو, یہ اس پر اڑ جائے اب آپ اس سے آخرت بھی نہیں منگا دیں. لیکن یہ کہ اگر انسان کے اندر ہے وہ بات تسلیم کرتا ہے جو اندر ہے, تو اندر کی دو حقیقتیں آج اچھی طرح نوٹ کیجئے, ہمارے آج کے درس کے آخر میں پھر ان کا حوالہ آئے گا. یہ اندر کی دو حقیقتیں ہیں جن پر ایمان کا پورا استدلال کا جو قصر ہے وہ تعمیر ہوتا ہے. دونوں بنیادی طور پر اندرونی حقائق ہیں, انسان کے اپنے اندر سبجیکٹولی اس کا اپنا ایک ادراک اور احساس ہے, ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں ہے تو پھر اس کو منوائیں گے. اس میں بس تیسری بات میں اور نوٹ کر کے آگے بڑھوں گا, یہ جو میں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے بے مقصد نہیں با مقصد ہے, اس کو قرآن مجید نے چار اسالیب سے واضح کیا، ایک مثبت اسلوب ہے اور ایک تین منفی اسلوب ہے. مثبت یہاں آیا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی. حق کہتے ہیں اس شے کو جو پرپسفل ہو، نتیجہ خیز. میں نے پچھلی مرتبہ دلوایا تھا کہ اور بھی معنی ہے حق کے، جو شے فی الواقع موجود ہے وہ حق ہے، جو نظر آئے حقیقت اس کی کچھ نہ ہو وہ باطل، جو شے عقلاً مسلم ہے وہ حق ہے، جو عقلاً جو ہے ثابت ہو جائے کہ غلط ہے وہ باطل ہے، جو اخلاقاً مسلم ہے وہ حق ہے، جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے. لیکن چوتھے معنی کیا ہے؟ جو پرپسفل ہے، نتیجہ خیز ہے، با معنی ہے، وہ حق ہے، اور جو شے بیکار ہے، بے مقصد ہے، لا حاصل ہے، وہ باطل ہے. تو اللہ نے آسمان اور زمین بالحق بنائے. اب اس کے جو تین منفی اسلوب ہیں، ایک کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ ساری کائنات میں مقصد تو پیدا نہیں کیا، یہ کھلرے کا کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں. دوسرا کیا ہے؟ افاحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اسی کو کہا ہے احسب الناس ان یترک سدا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، بیکار ایسے پھینک دیا جائے گا. ہم نے تو بڑے اہتمام سے بنایا اس انسان کو، خلقتہ بیدی، دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور تیسرا اسلوب ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ دو جگہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا اور ایک اور مقام پر غالباً سورہ دخان میں. ہم نے یہ آسمان اور زمین کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا اگر ہمیں کوئی کھیل اپنے لیے کوئی مشغلہ لینا ہوتا اپنے پاس سے کر لیتے، یہ پوری کائنات کے بساط ہم نے کھیل کے طور پر جو ہے نہیں بچھائی. ان تینوں کی مثبت بات کیا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق. اب یہ پورا استدلال کا خلاصہ جو ایک لفظ میں یہاں آیا اسے ذہن میں رکھیے، لیکن ایمانیات کے ضمن میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان سب کے بارے میں جو اس میں یقین کا رنگ پیدا ہوتا ہے وہ رسول کے اذعان، رسول جس یقین سے کہتا ہے کہ ایسا ہے، عقل صرف یہی پہنچا دے گی کہ ایسا ہونا چاہیے. چاہیے اور ہے بھی تو بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق، عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی. ہونا چاہیے، ایک عالم اور ہونا چاہیے، ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں بدلہ ملے، بدلہ ملنا چاہیے. چاہیے کی گردان کتنی بھی کر لیں آپ، لیکن چاہیے اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق. یہ ہے کی جو پختگی ہے اس میں، یہ صرف رسول کے ذریعے سے پیدا ہوتی. وہ جس اذعان کے ساتھ کہتا ہے ایسا ہے، اور وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے، پارسی کا ایک مقولہ ہے یا مصرع ہے، پیغمبر قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، میں ذرا اس میں دس بدلہ کرتا ہوں، پیغمبر ہر سے گوید دیدہ گوید، وہ اس یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کا تو دیکھا ہوا ہے، اس عالم غیب کی اسے سیر کرائی جاتی ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ہماری وقفی حکومت اور سلطنت ہے اس کے حقائق دکھاتے رہے. یہ معراج کا سفر کرایا گیا. تو یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے پیغمبر کے اندر، یہ یقین پھر متعدی ہوتا ہے، لوگوں میں منتقل ہوتا ہے. چاہیے کی حد تک عقل پہنچائے گی، لیکن ہے یہ در حقیقت رسول کے ذریعے سے، یہ تیقن، یہ یقین، یہ اذعان صرف اس راستے سے نکلا. اس کو بھی بارہا میں نے وہ اشعار علامہ اقبال کو سنائے ہیں کہ عقل اور عشق لب وہ لے آتے ہیں وہاں پر، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرق واضح کیا ہے کہ عقل وہ آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، پہنچا تو دیتی ہے آستانے تک قریب قریب، لیکن پہنچ نہیں پاتی وہاں تک. عقل وہ آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. اور بڑی خوبصورت انداز میں فارسی میں کہا ہے، دست رومی پردہ محمل گرفت، پہلا مصرع کیا ہے؟ بو علی اندر اندر غبارے ناکا گم، یہ بو علی سینا ہے، فلسفی ہے. اب دیکھیں نقشہ کیا آ رہا ہے، کہ ایک اونٹنی ہے ناکا ہے اس پر حوضج ہے, حوضج میں لیلا بیٹھی ہوئی ہے اور مجنو بیچارہ دوڑ رہا ہے دیوانہ وار پیچھے. وہ لیلا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے, وہ معشوق ہے, وہی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, وہ معشوق ہے لیکن ہے محمل میں, پردہ ہے. تلاش اس کی سب کر رہے ہیں, عقل اور فلسفے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں اور ایک باطنی تجربے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں. بو علی نمائندہ ہے ان لوگوں کا جو عقل کی راہ سے, منطق کی راہ سے اس خدا کا متلاشی ہے. تو عقل لے تو آئی اسے, آخر جو وہ ناکہ چل رہی ہے اس سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے, گرد و غبار تک تو آ گیا نا, فاصلہ زیادہ نہیں رہا لیکن یہاں آ کے چکا چوند ہو گیا, اسے نظر کچھ نہیں آ رہا. بو علی اندر غبار ناکہ گم, اور دست رومی پردے محمل گرفت. رومی کا ہاتھ جو ہے وہ تو محمل کے پردے پر, پردہ اٹھے گا تو نہیں, یہ تو اٹھے گا تو آخرت ہی میں اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار جو ہے وہ تو وہی ہونا ہے, لیکن یہ فرض ضرور ہے کہ اس کا ہاتھ محمل کے پردے تک جا سکتا ہے. تو بس اسی فرض کو سمجھیے اچھی طریقے سے کہ یہاں اب آیت جو آ رہی ہے ایمان بالآخرہ پر, یوں سمجھیے کہ جہاں تک اس کا استدلالی عنصر تھا ایمان بالآخرہ کا, وہ آ چکا پہلے حصے میں. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر, اس آیت میں ایمان بالآخرہ کا استدلال تو آ گیا ایک آیت میں. اب یہاں آ رہا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, مغالطہ ہو گیا ہے, زوم لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. اب اس کا ایک ربط جو ہے سابقہ آیت کے ساتھ جوڑ لیجیے, ایک تو ہے پورے مضمون کے ساتھ, لیکن ایک نزدیک کی ربط ہے. ایمان جب رسالت کے ضمن میں فرمایا گیا کہ اس کے ضمن میں انسانوں نے جس جو بہانہ بنایا ہے انبیاء کی اور رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کا, وہ یہ تھا یہ ہم جیسے انسان ہیں. الم جاتکم نبا الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم ذلک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغفر اللہ واللہ غنی حمید. یہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے یہی آخری حصہ تھا ہمارے درس کا, آ چکی ہے بات. اب در حقیقت اس کا جوڑ ملائیے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا اصل میں کہ ہم انسانوں کو نبی کیسے مان لیں, رسول کیسے مان لیں. ان کے انکار کا اصل سبب کیا ہے؟ آخرت سے بودھ, آخرت سے محدود ہو جانا. اگر ذرا بھی کسی انسان کے اندر آخرت کا لحاظ ہوگا اور کوئی خیال بھی ہوگا, اندیشہ بھی ہوگا, یقین تو دور کی بات ہے, اگر زن بھی ہوگا تو انسان جو ہے اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں. اس کو یوں سمجھیے کہ ہر سانپ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ زہریلا نہیں ہوتا. جو سانپ آپ کو نظر آ رہا ہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے, لیکن زن ہے کہ شاید یہ زہریلا ہو کم وقت, لہذا اس دم کی وجہ سے بھی آپ اس سانپ سے دور بھاگتے ہیں, اس سے بچتے ہیں, حالانکہ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے. اسی طرح دم بھی اگر ہو آخرت کا تو انسان جو ہے پھر اس کی ڈٹائی, وہ جو سورہ قیامہ میں فرمایا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, یہ جو ڈٹائی ہے انسان کی وہ پھر ختم ہو جاتی ہے, کافور ہو جاتی ہے, پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, اور جب سوچے گا, جب اندر جھانکے گا, اسے اپنے اندر کے حقائق نظر آ جائیں گے. جب آخرت کا کوئی خیال نہ ہو سرے سے تو پھر انسان نہ اپنے اندر جھانکنے کو تیار. وفی انفسکم افلا تبصرون, یا تم اپنے اندر نہیں جھانکتے, اپنے اندر کی حقیقتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے. تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور نیکی اور بدی کا شعور, یہ تو تمہارے اندر کی حقیقتیں ہیں, لیکن ان حقیقتوں سے انسان کیوں رہتا ہے دور؟ اصل وجہ کیا ہے انکار کی؟ وہ در حقیقت آخرت کا بوجھ, آخرت سے دوری. دام الذین کفروا, زوم کا لفظ اردو میں ہماری عام بول چال میں بھی مستعمل ہے, بے بنیاد خیال, فلاں کو بڑا زوم ہے اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں. دام الذین کفروا, ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا تھا, اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے, وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ انسان ہیں ان کی بات ہم کیسے مانیں, در حقیقت انہیں جو اصل ان کی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ انہیں یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اور اس سے علیحدہ کر کے اسی آیت کے اوپر نگاہ کو مرتکز کیجئے تو یہ ایک مستقل بیماری ہے نوع انسانی کی, آخرت کا انکار. تو پھر ہم اس کو حال کے صیغے میں ترجمہ کریں گے، مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اللہ یبعثو کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا، جس کے مختلف اسلوب آئے ہیں قرآن میں. کبھی وہ کہتے تھے اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے گل سڑ جائیں گے، بار بار آتا ہے. کیا جب کہ چورا چورا ہو جائیں گی ہڈیاں ہماری، کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے اب اس کا جواب کریے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتبعثن تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم پھر لازمن تمہیں جتنا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا، وذالک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ پر بڑا آسان. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے اس میں، بلکہ منطقی طور پر تو اعتراض وارد ہوگا، خالص منطقی طور پر اعتراض وارد ہوگا کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا ایسا ہے، میں نے کہا دلیل، آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہے، تو دلیل کہاں ہوئی؟ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اس پر آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا. کتنا ہی زور دے کر کہہ لے، کتنی ہی قسمیں کھا لے، دعویٰ تو دعویٰ ہی رہے گا، قسم دلیل تو نہیں بنتی. قل بلا وربی لتبعثن، اب اس میں زور اس سے زیادہ ممکن نہیں. قرآن مجید میں دو اور مقامات ہیں ایسے ہی، سورہ یونس میں فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اے نبی، آپ سے پوچھ رہے ہیں، بڑے بن بن کر پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کہہ رہے ہو واقعی صحیح بات کہہ رہے ہو، یہ ہم سے کوئی ٹھٹھول کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، آر یو سیریس، کیا واقعی بتا دیے جائیں گے اس انداز میں؟ اور یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ واقعی کسی کو یہ اشکال ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں پر اثر جمانے کے لیے، عوام پر اپنے اخلاص کا جو ہے وہ روب گانٹنے کے لیے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہو. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی یہ ہونے والی بات ہے، یہ شدنی امر ہے؟ قل، کہیے ای، یقیناً، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، انہو لحق، وہ یقیناً واقع ہونے والی بات ہے، شدنی ہے، وہ کر رہے ہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. عاجز کرنا کس معنی میں؟ تم ٹال نہیں سکو گے اس گھڑی کو. عاجز کرنا کس معنی میں؟ کہ تم اللہ کے عدل کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکو گے، کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا نہ دے پائے. وما انتم بمعجزین. اسی طریقے سے سورہ سبا میں فرمایا ہے وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہرگز کوئی قیامت ہم پر. قل بلا وربی لتاتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ آ کر. یہ تین ہیں مقامات جن میں کہ یہ انداز ہے. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. پھر نوٹ کیجئے، یہ تو میں نے تین مقامات دلوا دیے، باقی اصل بات کیا تھی؟ دلیل اس میں کوئی نہیں. ہاں ایک دلیل ہے مجمر، اب اس پر غور کیجئے، وہ ہے قائل کی شخصیت. کون کہہ رہا ہے؟ اگر تو کسی شخص کو ایمان ہے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی اللہ کا کلام ہے، وہ کانپ جائے. اور فرض کیجئے کوئی نہیں مانتا اللہ کا رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مطالعہ کیا ہے سیرت کا، یا وہ موجود تھا اس زمانے میں، حضور کی شخصیت کا ایک خاکہ اس کے سامنے ہے، وہ صادق الامین، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو فریب نہیں دیا، کسی بدترین دشمن کو ان کے کردار کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کا کی جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اور پھر جھوٹ بھی اس طرح، ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں، میں بارہا کیا ایمان کی بحث میں، موضوع اور فلسفے کا موضوع بالکل مشترک ہے، وہی موضوعات ہیں، لیکن فلسفی جب بھی کہے گا کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہے گا، کہتا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، اس سے آگے فلسفی نہیں جا سکتا. وہ دعویٰ کرے کہ یہ حق ہے، صد فیصد ہے، صحیح ہے، یقینی ہے، شدنی ہے، یہ کسی فلسفی کوئی بالکل مبتدی قسم کا فلسفی ہو جو جاہل زیادہ اور فلسفی کم ہو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. جتنا آدمی اوپر جاتا ہے جتنا علم اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے اندر فروتنی پیدا ہوتی ہے, توازو پیدا ہوتی ہے. انسان کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اپنی جہالت کو پہچاننے لگتا ہے. پڑھیے ذرا اسٹرانومی پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر ناواقف ہیں اس کائنات سے. کتنی ہی سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر معلومات ہیں ہماری اس کائنات کے بارے میں. اس اعتبار سے فلسفی بڑا فلسفی جو سب سے اونچا جائے گا وہ یہی کہے گا. علامہ اقبال کے لیکچرز کے ابتدا میں یہ انداز ہے کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں نے اپنے جو خیالات ان خطبات میں ظاہر کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے زمانہ آگے بڑھے اس سے بہتر باتیں کہی جائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھے اور وہ فکر کرتے رہے, سوچ وچار کرتے رہے. یہ انداز ہو اس ہیوملٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں جو حقیقی فلسفہ. لیکن نبی جب آتا ہے وہ اس دعوے سے آتا ہے الاسلام مین ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دعویٰ ہے. وہی دعویٰ یار قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم. تو اس میں دلیل جو بھی ہے وہ شخصیت کی دلیل ہے. اگر کوئی ایسا جھوٹا لپاٹی قسم کا آدمی ہو وہ سو قسمیں کھا لے تو آپ اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ جس کا کردار, جس کی شخصیت, جس کا وقار وہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا, تو اب جب وہ اس اذعان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہتے تھے تو جن کے اندر وہ حجابات زیادہ گہرے نہیں تھے, جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی تھی, یہ جیسے کہ پیئرس کرتا ہے معمولی غلاف اگر کوئی تھا تو اس کے اندر سے یہ یقین جو ہے یہ یقین اسے پیئرس کرتا ہے اور وہ اندر جو انسان کے یقین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اسے اس شعور کو جگاتا ہے. وہ ڈورمنٹ شعور جو پڑا ہوا ہے, خوابیدہ شعور اندر جو ہے وہ اسے بیدار کرتا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اب اس کے بعد فرمایا وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر آسان ہے. اس لیے کہ اشکال صرف ایک ہوتا, کیسے ہوگا؟ اذا کنا عظاما نخرة عظاما ورفاتا, جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے, مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے, کیسے ہوگا؟ اس کیسے کا ایک ہی جواب ہے, میں نے کئی مرتبہ کیا آج پھر اس کو دہرا دیتا ہوں, کہ جو شخص تو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت پر بات کرنی حماقت ہے. اللہ کو مانتا ہے تو پھر سوال ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتا ہے یا عاجز اور لاچار کو مانتا ہے. کوئی شخص بھی جو خدا کو مانتا ہو وہ اسے اومنی پوٹنٹ مانے بغیر چارہ نہیں ہے. یا تو صاحب انکار کر کوئی اللہ واللہ نہیں, مادہ ہے بس, مادے کا ظہور ہے, خود بخود بنی ہے, دنیا خود بخود چل رہی, ٹھیک ہے, اب اسے آخرت کی کیا بات کرنی. لیکن جو خدا کو مانے گا کسی درجے میں مانے گا, اس کا تو لازمی ایٹریبیوٹ ہے, اس کا لازمی بس, اس کی لازمی صفت یہ ہے کہ ہوا علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر. یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کا مقطع یہی تھا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علی کل شیء قدیر. اب اس کل سے باہر کیسے لے جائیں گے آپ؟ ویسے یہ کہ اس کے بھی بہت سے اسلوب اختیار کیے گئے, جیسے کہ سورہ قیامہ کا اختتام ہے. یہ انسان کیسے جھٹلاتا ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ ہستی جو تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا, جس نے اسی میں سے سقراط اور بقراط اور افلاطون وہیں سے چلے آ رہے ہیں, وہ گندے پانی کی ایک بوند, جس کی خلاقی کا یہ عالم ہو اور اسی وہ مائکروسکوپک جرثومہ جو ہے اسی سے کسی کو نر بنایا, کسی کو مادہ بنایا, وہ نر کا پورا جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور اس مادہ کی کچھ جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور زمین و آسمان کا فرق, تو اس کی خلاقی سے تمہیں یہ بعید نظر آتا؟ سوچنے کی بات ہے. کہیں فرمایا جیسے سورہ قاف میں افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ اس تخلیق کے بعد اب ہم عاجز ہو گئے؟ ہماری ساری قوت خلاقی جو ایگزاسٹ ہو گئی، تخلیق کی قوت ہماری ختم ہو گئی، ہم عاجز ہو گئے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، عاجز ہم نہیں آئے، ان کے اندر ہے شکوک و شبہات کی بیماری جو ہے جراثیم، وہ ان کے ذہنوں میں پڑے. اور وہ کیوں ہے؟ آخرت کا دھیان نہیں ہے. بس وہ ہو جائے تو پھر سنجیدگی سے آدمی سوچے گا، پھر سیریس ہوگا، پھر اپنے اندر بھی جھانکے گا، پھر وہ سارے حقائق جو ہے روشن ہو جائیں گے، مبرہن ہو جائیں گے. ذالک علی اللہ یسیر. اب میں یہاں ذرا آپ کو ایک خطبہ سنا دوں جس میں یہی رنگ ہے، کیونکہ یہاں وہ ایمانیات ثلاثہ کی بات ختم ہو گئی، اب آ رہی ہے دعوت. تو حضور کا ایک خطبہ میرا بڑی پرانی سن 68 کی ایک تقریر تھی ملتان کی، وہ چھپی ہوئی ہے دعوت اللہ کے نام سے کتاب سے چھوٹا سا، اس میں یہ خطبہ میں نے دیا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں ہے. اس کا سبب میں نے بہت غور کیا تو یہ نظر آیا کہ بالکل ابتدائی دور کا یہ خطبہ معلوم ہوتا ہے، اور کچھ وجدانی طور پر میرا یہ خیال ہے، واللہ اعلم، یقین سے اس پر نہیں ہو سکتا، کہ یہ جو بنی ہاشم کی جو دعوت حضور نے دو مرتبہ کی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کی، پہلی دعوت میں تو آیت اتنی تھی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کی، تو حضور نے کھانے کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو بلایا، صرف قریبی تو وہی تھے، اس سے اوپر تو پھر تمام خاندان قریش کے جو تھے وہ قریش پہ جا کے جمع ہوں گے، بنو امیہ اور بنو ہاشم اور بنو فلاں اور بنو فلاں، بنو علی، یہ سب کون سے قریش؟ قبیلہ ایک ہے لیکن اس کے نیچے یہ گھرانے، تو اپنے گھرانے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا. کھانا کھا لیا، اب آپ کھڑے ہوئے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، لوگوں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ ہو گئی، کسی نے کچھ نہیں سنا، بات ختم. کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کو شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا، لہذا آدمی آخر ڈھیٹ ہوتے ہوتے کچھ حد ہوتی ہے تو بیٹھ گئے. اچھا سن لیں، وہاں جو خطبہ دیا ہے میرے نزدیک وہ خطبہ ہے، مجھے یہ ملا ہے نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ میں اکثر تو پوری کتاب تو ہے حضرت علی کے خطبات اور حضرت علی کے کی تحریر خطوط، لیکن یہ کہ اس کے آخر میں خطبات نبوی کا ایک چیپٹر ہے. تو ہمارے ہر اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ جب تک اس کی سند پوری نہ ملے، محدثین جو ہیں وہ تو جب تک کہ اس کی سند پوری متفق مل نہ جائے اور اس کے لیے ساری تحقیق نہ ہو جائے، اس دور کی یہ بات اگر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس لہج کی سند ملنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، یہی سبب ہو سکتا ہے میرے نزدیک. لیکن خطبہ بہت ہی بلیغ، بہت ہی فصاحت کی معراج. حضور نے آغاز فرمایا، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھیے اسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، یہ بہترین تمثیل ہے یہ. بلکہ رائد اصل میں کہتے تھے اس کو جو قافلے کی اگلی منزل کا تعین کرتا تھا کہ اب پڑاؤ ہمارا وہاں ہوگا، اتنا فاصلہ ہے، وہاں کچھ پانی ہے، چارہ ہے، وہاں جا کر اب قافلہ ٹھہرے گا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس قدر رسکی معاملہ تھا کہ ذرا کوئی شخص اس میں دھوکہ دے دے، ختم، لقو دق سیرا میں ذرا بھٹک گئے تو پھر پورا قافلہ ختم. تو رائد کی یہ ڈیوٹی معتمد ترین انسان جو ہو سکتا تھا، سب سے زیادہ اعتماد والا وہی انجام دیتا تھا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو. اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ لے کر یہاں سے بات شروع کی آپ نے، تم نے رائد لا یکذب اہلہ، واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا جب بھی آپ سے جھوٹ نہ بولتا، آپ تو میرے گھر والے ہیں، مائی کچن کن، میرا خاندان. اب یہ بھی دلفرض والی بات ہے، لو اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تب بھی آپ لوگوں سے کبھی نہ بولتا، پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تب بھی آپ کو کبھی نہ دھوکہ دے. اس میں گویا کہ اب وہ زور ہے کہ سب مانتے تھے کہ یہ دھوکے باز نہیں ہے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. اس نے رنگ مزید پیدا کیا کہ جھوٹ بولتا تو آپ کیسے بولتا. اب یہاں اس تمہید کے بعد بات شروع کی، واللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. یہاں تو توحید آ گئی ایک ٹکڑے میں. اسی کی مثال ملے گی آپ کو آگے ان تین آیات میں. توحید کا بیان مختصر. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافتا، میں یقیناً اللہ کا ایک پیغامبر ہوں آپ کے لیے خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم عام طور پر. اب وہ اس آیت کی شرح سنیے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن کما تستیقظون، یہ وہ لفظ ہے. ثم قل بلا وربی لتبعثن، ثم لتبعثن کما تستیقظون، پھر لازمن اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو. ثم لتنبؤن بما عملتم، یہاں الفاظ آئے، پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا. وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے وہ خطبہ، بہت جامع مختصر. اور یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اور خاص طور پر اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے. بہرحال اب یہ اس ساتویں آیت پر جو میں نے عرض کیا تھا، پہلا حصہ مکمل ہوا، نریشن، توحید، رسالت، معاذ. اب دیکھیے فا کے ساتھ کلام شروع ہو رہا. فا پس، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا. وہ نور یہ قرآن مجید. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ پہلے بھی آ چکا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون خبیر. اور یہاں سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں بھی اسی ترتیب سے دو باتیں آئیں، واللہ بما تعملون بصیر پہلے آیا ہے اور پھر آگے چل کر آتا ہے. جہاں میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 10 ہوگی وہ، کہ جس میں انفاق اور قتال، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد، اس کا ذکر. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر. اس میں ایک سوال میرے ذہن میں رہا بہت مرتبہ، کیا وجہ ہے کہ ترتیب یہ کیوں ہے؟ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے جو ہمارے عام معیارات ہیں سوچنے کے، کہ دیکھی ہوئی چیز پر زیادہ یقین ہوتا ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ چنیدا کہہ بد مانند دیدہ لہسل خبر و کل معائنہ، آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ کو یقین کے اندر کوئی کمی نہیں رہی گا. کیا وجہ ہے کہ بصیر کی جو صفت ہے اللہ تعالی کی، وہ پہلے آتی ہے اور خبیر بعد میں آتی ہے؟ حالانکہ یہ ہونا چاہیے سعودی ترتیب، اس میں نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک سوال تھا، اور میں نے پچھلی مرتبہ جو بات بیان کی تھی اسی میں اس کا جواب مثبت ہے. وہ جو میں نے علامہ اقبال کے جملے کو آپ کے سامنے رکھا، دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از اے پرسپٹ، اللہ محسوس حقیقت ہے، محسوس ہستی ہے، اور کائنات کا تو ایک تصور ہے، یہ ہمارے لیے تصور کے درجے میں. یاد ہے میں نے وضاحت کی تھی کہ در حقیقت ہمارا نفس مدرک وہ تو ہمارے اندر ہے، آنکھ اس کے لیے ایک کیمرہ ہے جو کام کر رہا ہے، باہر کی پکچرز اندر جو ہے وہ ریلے کر رہا ہے. کان اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک رڈار ہے لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ ویو جو ہے جا رہی ہے وہ ڈسائفر ہوتی ہے برین میں. ان ساری معلومات کو جمع کر کے اندر کوئی میری ہستی ہے جس کو نفس مدرک ہم کہتے ہیں، وہ نتیجہ نکالتی ہے. براہ راست وہ نفس مدرک اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہے، انڈائریکٹ مشاہدہ ہے، بصارت انڈائریکٹ نتیجہ دیتی ہے انسان کو، جبکہ خبر، خبر تو در حقیقت وہ ہے جو اندر نفس مدرک جس حقیقت کو پاتا ہے، وہ خبر اعلیٰ تر درجہ ہے، یہ اونچا مرتبہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اچھا اس کو بھی سمجھیے ایک اور اعتبار سے، بصارت میں تو ظاہری بات آئے گی، آپ کیا کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا، کیوں کر رہے ہیں یہ بصارت سے متعلق تو نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو ہماری زبان کے ہیں نا. دیکھنا، دیکھنے کے ساتھ ایک تصور وابستہ ہے ہمارے ذہنوں میں، دیکھنے کا ایک لفظ وضع کیا گیا ہے ہمارے ایک تجربے کے لیے، سننا اس کا ایک خاص مفہوم ہے. ظاہر بات ہے کہ بصارت جو ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے، جبکہ خبر اللہ کو معلوم ہے، اللہ باخبر ہے تمہاری نیتوں سے، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے ارادوں سے، یہاں تک کہ جو چیزیں تم خود نہیں جانتے، تمہارے تحت شعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں ان سے بھی باخبر. گویا کہ وہ آیت مبارکہ آیت نمبر چار جو آئی تھی، اس کا جو کلائمیکس ہے وہ در حقیقت لفظ خبر میں آتا ہے، لفظ بصر میں نہیں آتا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یہ ساری چیزیں یکجا ہو جائیں گی لفظ خبیر میں، واللہ بما تعملون خبیر. اور جیسے کہ میں نے بصیر کے ساتھ عرض کیا تھا، وہی خبیر کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا تعلق عالم آخرہ سے. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب اس میں آپ کو معلوم ہے مراد کیا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی کی نگاہ میں نہیں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اعمال کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اس کی کوئی کہیں جسٹیفیکیشن پیش نہیں کرنی ہوگی، کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں اس میں مطمئن ہیں، اگرچہ کسی صاحب خیر کے لیے اس میں دلجوئی کا پہلو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، اے بلال ہماری نگاہ میں ہے تم جس طرح سختیاں جھیل گئے ہو ہماری توحید کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علم میں. وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، جس کے لیے مرے جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. اگر تمہارے دل میں ہے وہ محبت ہماری تو ہمارے علم میں، چاہے کسی اور کے علم میں نہ ہو. اور اسی میں ایک بڑا غضب مثمر ہے، اے ابو جہل ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں. لفظ ایک ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون خبیر. لیکن اسی میں بشارت بھی ہے، اسی میں انذار بھی ہے، اسی میں دھمکی بھی ہے، اسی میں دلجوئی بھی ہے. یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں، لیکن دونوں کا تعلق ایمان بالآخرہ کے ساتھ. اب دیکھیے، یہ ایک آیت میں تو تینوں کو جمع کیا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون بصیر. اب دو طویل آیات آ رہی ہیں صرف ایمان بال آخرہ. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. یہاں وہ نقطہ پہلے میں بیان کر دوں، بارہا میں نے بیان کیا ہے، یہاں بھی وہ لسٹ ہو جائے، جن حضرات کے ذہن میں ہے ان کے لیے یاد دہانی ہے، جو نئے حضرات ہیں وہ خصوصی توجہ فرمائے. یہ جو ایمانیات ثلاثہ کا لفظ میں نے کہا، توحید یا ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، ان میں ریلیٹو امپورٹنس جو ہے ہر ایک کی مختلف ہے، مختلف اعتبارات سے. اصولی علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت بھی اس کی کرولری ہے، اس کی فرع، اس کی شاخ. ایمان بالرسالت بھی اسی کی فرع ہے، اسی کی شاخ. ایمان بالآخرت کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کی پروجیکشن ہے، توسیع ہے. ایک ہدایت جبلی ہے جو دے کر بھیجا ہے، اور ایک ہدایت یہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوئی ہے. اس لیے اصل ایمان، کل ایمان، ایمان باللہ ہے، توحید ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمان کا ذکر ہی نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. نہ ملائکہ کا ذکر، نہ کتابوں کا، نہ رسولوں کا، نہ بعثت کا، باعث بعد الموت کا، نہ کچھ کسی. اللہ کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، ہر شے خود بخود مانی جائے گی. ہر شے جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے دو پتے نکلے گے پھر درخت برآمد ہو جائے گا. کل ایمان ایمان باللہ کے اندر درج ہے. پوٹینشلی موجود ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین اور مؤثر ترین ایمان ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین ہوگا، بدلے کا یقین ہوگا، یوم الدین کا یقین ہوگا، تو آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح. اور اگر کسی وجہ سے وہ یقین نہیں، یا ہے لیکن ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، کہنے کو کہتا ہے انسان کہ آخرت کو میں مانتا ہوں، لیکن کوئی ایسا زیرو جو ہے اس نے ایسا ایجاد کیا ہے جو ہر شے کے ساتھ ضرب کھا کے زیرو کر دیتا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ شفاعت باطلہ. آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں، بات ختم ہو گئی. اب آخرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، سیاں بھائی کوتوال درکائے کا، بات ختم. یہ شفاعت باطلہ. یا یہ کہ جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے کو مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہمارا کلیم ہے اسپیشل، لہذا آخرت ہوگی، ہوا کرے، ہمیں کائے کا ڈر. مختلف ہیں وہ چھ سات ہیں اصل میں یہ شیڈ، وقت نہیں ہے، اس کا اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے. اس وقت یہ جان لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ، ورنہ ایمان باللہ کیا ہوگا؟ وہ علم کلام کی ایک بحث بن جائے گا. ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، کرتے رہیے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، اب کس عقیدے میں نجات؟ اب یہ اس پر لگ رہی ہے، بحثیں ہوں گی لمبی چوڑی، تفسیریں لکھی جائیں گی، لیکن مفسر کا اپنا کردار صحیح نہیں ہوگا اگر آخرت کا یقین خود اسے آ جائے. دھواں دار واز ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر اس کا اپنا آخرت کا یقین پختہ نہیں ہے اور اس میں کہیں لقب نہیں لگا لی، کسی چور دروازے سے، کسی زیرو سے اس کو ضرب دے کر زیرو نہیں کر لیا، اس کا اپنا کردار جو ہے بالکل اس سے متاثر ہوگا. عمل کے اعتبار سے اصل شے ایمان ملا، وہ اس کے لیے یہ دیکھیے کس زوردار انداز میں یہاں پر بات آ رہی ہے. تیسری بات مکمل کرنے کے لیے مضمون کو یہ جان لیجئے، قانونی اور شرعی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول. کتنے ہی بڑے آپ موحد و اللہ کو ایک مانتے ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر رسول نے دی ہے، ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا. اس لیے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ اسماء و صفات کون بتائے گا؟ ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے، چھٹی ہوئی. تو محض کوئی جیسے کہ مغربی فلسفے میں ہے، ماننا تو پڑتا ہے، آخر کوئی نہ کوئی ہے تو ماننی پڑتی. دی ورلڈ اسپرٹ، روح کائنات، یہ لفظ ایجاد کر لیا گیا. یا آباد و طبیعت کی بحثوں میں دی ایبسولیوٹ بینگ، ایک وجود مطلق ہے، لیکن کیا نام ہے اس کا؟ وجود مطلق، بس وجود مطلق. تو یہ جو ایبسولیوٹ بینگ ہے، یا دی ان مووڈ موور، دی فرسٹ کاز، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور گیند جو ہے چلی جا رہی ہے، یہ سلسلہ جوڑ کے جائیے، ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو خود تو موو کیا اس نے لیکن خود اس کو موو کرنے والا کوئی نہیں تھا. دی ان مووڈ موور، یہ لفظ استعمال ہوتا. دی فرسٹ کاز، یہ سلسلہ اسباب و علل ہے، آخر پیچھے جائیں گے، ٹریس کرتے جائیں گے، کہیں تو وہ آخری ہوگا، وہ ہے فرسٹ کاز وغیرہ وغیرہ. یہ الفاظ جو ہیں لٹریچر میں، فلسفے میں آتے ہیں، لیکن محض ان کو ماننے سے ایمان باللہ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح محض یہ مان لینا کہ آخرت ہے تو دوسری زندگی ہے، آواگمن بھی مانتے ہیں لوگ، دوسری نہیں تیسری بھی چوتھی بھی، لاکھوں وہ تو لاکھوں زندگیاں مانتے ہیں. پھر یہ کہ صرف یہ کہ اصولاً مان لینا، وہ نہیں ہوگا ایمان بالآخرہ جب تک ان تمام تفاصیل کے ساتھ نہ مانیں گے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ خبر جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بھی انہی کی لائی ہوئی خبر ہے، یہ وحی جلی اللہ نے خبر دی ہے، لیکن ہمیں تو خبر پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، ان تمام چیزوں کی تفاصیل کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ایمان بالآخرہ نہیں کہلائے گا. وہ یہ ہے کہ آدمی مانتا ہے دیر از سم سارٹ آف کنٹینیوٹی آف ایگزٹینس ایون آفٹر ڈیتھ، چلیے مان لیا، موت کے بعد بھی ہمارے وجود کا کوئی تسلسل برقرار رہتا ہے، تو اس کو ایمان بالآخرہ نہیں کہہ دیتے، بلکہ وہ بعث بعد الموت، وہ حشر و نشر، وہ میزان، وہ اعمال کا حساب کتاب، وہ تمام تفاصیل، جنت اور دوزخ اور اس کی وہ نعمتیں، ان تمام چیزوں کا اس کے جو بھی حساب جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، سب کو مجملاً ماننا پڑے گا، چاہے ہم تفصیل کے بارے میں اس کے تعین نہ کریں، اجمالاً کسی ایک شے کا انکار بھی ایمان بالآخرت کا انکار ہوگا. تو گویا کہ قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان رسالت، اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان باللہ یا توحید، لیکن عمل کے اعتبار سے اصل ایمان، اصل مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ. اب دیکھیے اس پہ دو آیتیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ ہوگا یا وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن. یہ لفظ ذرا مشکل ہے، تغابن کہاں سے بنا ہے؟ غبن عربی زبان میں بہت سے معنی میں مستعمل ہے، اس کا ایک مفہوم وہ بھی ہے، بلکہ وہ مفہوم تقریباً تمام مفاہیم میں قدر مشترک کے طور پر ہے. غبن کسے کہتے ہیں آپ اردو میں؟ کسی کا مال مار لینا، ہڑپ کر جانا، یہ غبن ہے. اب اس کے ساتھ ہی کسی کو نقصان پہنچا دینا، یہ بھی غبن ہے. کمی کر دینا، یہ غبن ہے. اب یہاں سے لفظ تغابن، باب تفاعل، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تفاعل میں بھی ایک تو فریقین کے آمنے سامنے ہو کر، جو باب مفالہ کا خاصہ ہے وہ تفاعل میں بھی ہے. میں آپ کو زک پہنچانے کی کوشش میں ہوں، آپ مجھے زک پہنچانے کی کوشش میں، میں اپنا داؤ لگا رہا ہوں، آپ اپنا داؤ لگا رہے ہیں، اور تمام دنیاوی معاملات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ہوتا ہے. خریدار انتہائی کوشش کرے گا، اول تو یہ کہ گھاٹا دوں اس دکاندار کو، اس نے 100 میں مال خریدا ہے، میں 90 میں لے جاؤں اس سے کسی طرح، اور نہیں تو یہ کم سے کم تو دوں نا اسے دفعہ. اور خریدار جو ہے وہ یہ دکاندار یہ چاہے گا کہ میں میکسیمم اس سے ایکسٹریکٹ کروں نفع اپنا. یہ ایک لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنے داؤ پر ہے، آپ بھی اپنے داؤ پر. تو دنیا میں یہ ایک جسے آپ کشاکش کہہ لیں، جس کو آپ اس میں حفیظ جالندری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، نقشہ کھینچا ہے کہ تعلیم شروع ہوئی ہوگی جس طرح میری ہوئی تھی، مسجد کے اندر الف باتا شروع کی ہم نے، بسم اللہ ہوئی، پھر وہ اسکول کی طرف کھینچے گئے. یہ کہ زمانہ وہ تھا کہ جبکہ اب کیریئر جو تھے وہ تو اب وابستہ تھے انگریزی تعلیم سے، اسکولوں کی تعلیم سے، ملازمتیں وہاں ملتی تھی. تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو دنیا میں چل رہی ہے، اور یہ ڈارون کے نظریے کا بڑا اہم یہ اس کی اصطلاح ہے، بڑی کروشل، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ دو اصول ہیں ان کے اوپر قائم ہے پورا نظریہ. تو جان لیجئے کہ یہ کشمکش چل رہی ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں میکسیمم نفع حاصل کر لینا، آپ مجھ سے چاہیں گے نفع حاصل کر لینا، اور ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہے، ایک کا گین دوسرے کا لاس ہے. تو یہ تغابن، اور تغابن پھر ایک جو باب تفاعل کا خاصہ ایک اور ہے، وہ ہے اس میں مبالغہ، بہت زیادہ غبن، بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ خسارہ. اصل بات کیا کہنی، وہ ہے یوم التغابن. تم یہاں کے نقصان اور یہاں کے فائدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہاں کے چھوٹے چھوٹے گینز، چھوٹے چھوٹے لاس، اس سے اتنا اثر لے لیتے ہو دل پر کہ ہمت ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا، کچھ مل گیا تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سوا رہے خوشی سے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہا اور گردن اکڑ رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اقبال نے جو ایک مکالمہ لکھا ہے عقاب اور چیونکی کا، تو بڑا پیارا ہے. چیونکی نے کہا، یہ کیوں ہے آخر، تیری یہ اڑان ہے اور میں یہ پستی کی مکین. بڑا پیارا شعر ہے، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نقص پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. یہ ہے انسان کا، ایک انسان وہ جو زمینی خواہشات، زمینی دلچسپیاں، زمینی گین اینڈ لاس، کسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس سے اوپر اس کا کوئی احساس نہیں، نگاہ بڑی پست ہے. مجھے اقبال کہتا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو وہ پہلی گاہ تو کہیں ہوتی ہے شاد ہی، یہ ساری اصل تو یہی توہمات اور یہی دنیا کا معاملہ اور یہ گین اور یہ لاس اس سے متاثر ہونا. فرمایا یہ نہیں، اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے، جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو اس دن ہارا وہ ہارا. یہاں کی ہار عارضی پانی، یہاں کی جیت عارضی پانی. یہاں کوئی بادشاہ بنا بیٹھا فرعون ہے تو وہ بھی در حقیقت ایک یہ کھیل ہو رہا ہے، ہوتا ہے تماشا، وہ کیا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کھیل ہے، ڈرامہ ہے، تمثیل ہے. ایک کھیل میں تین گھنٹے کے لیے کسی کو آپ نے کردار دے دیا ہوتا، بادشاہ بنا ہوا، بڑے اس نے لباس پہنے ہوئے، تو تین گھنٹے کے بعد وہ سب اس کے لباس لباس اتر گئے، وہی ایکٹر صاحب جو ہے وہ برآمد ہو گئے. یہی ہے، تین دن نہیں، تین گھنٹے نہیں، تیس سال چالیس سال، ایک ہے جو کھیل ہے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کسی کو گدڑی پہنا کر فقیر بنایا ہوا ہے تو کھیل ختم ہوا، ڈرامہ ختم ہوا، پھر وہ فقیر فقیر نہیں، وہ بادشاہ بادشاہ نہیں. اصل تو جو ہار اور جیت ہوگی وہ وہاں، یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کرکس آف دی میٹر. ساری بحث کا لبے لباب یہ ہے کہ انسان کی ذہن کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں امپرنٹ ہو جائے گی یہ چیز جو ہے، جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس طرح کھد جائے. ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، لالے کا یوم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا. اب اس کی شرح ہے، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا، چھپا دے گا، جھاڑ دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. لفظ کفر کو پہچانیے، یہ آگے بھی آئے گا. ابھی اصل میں کفر کے معنی دبا دینا، چھپا دینا. آج ابل کفار نباتہ ثم یہیج، یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں، اور کفار سے مراد ہوا کاشتکار. کاشتکار کو کیوں کہا؟ کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. دیکھیے عربی زبان میں جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ، تلوار کے لیے اتنے ہزار الفاظ، شیر کے لیے اتنے ہزار الفاظ، گھوڑے کے لیے اتنے ہزار الفاظ، وہ کس اعتبار سے الفاظ ہوتے؟ ایک ایک وصف کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ لفظ جو ہے اس کے لیے وضع کر دیا گیا. اب کسان اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے تو فلاح یفلحوں سے وہ فلاح بن گیا، چیرنے والا فلاح. فلاحین کی تحریک ہے، کسان موومنٹ جو مصر میں ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے کسان تحریک، تو فلاحین. اب چونکہ اس نے بیج ڈالا زمین میں، دبا دیا، اس لیے وہ کفار شمار ہو گیا، وہ چھپا رہا ہے. تو کفر کے معنی اسی سے لگ بنا ہے، کفارہ، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کفارہ کیا ہے؟ اس کے اثر کو زائل کر دے گا، اسے دبا دے گا، چھپا دے گا. تو یہ میں نے تین لفظ بولے، چھپانا، دبا دینا، جھاڑ دینا. اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، جو دو شرطیں پوری کرے، ایمان اور عمل صالح. ایمان جو نتیجہ خیز ہو، وہ ایمان نہیں جو صرف ڈوگما بنا رکھا جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ایک علیحدہ شے ہے، اس کی بحث نہیں ہے. یہاں شرط ایک نہیں ہے، دو ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. ابھی میں نے تقریر کی گجرات میں، تو میں نے تمہید یہاں سے کی تھی کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، انسانی شخصیت، علم اور عمل. ایک مریض شخصیت ایسی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، جس کے علم اور عمل میں لنک نہیں ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، وہ مریض شخصیت ہے. جیسے ایک بیمار ہے آدمی، بہت لازم ہو گیا، اٹھنا چاہتا نہیں، اٹھ رہا پٹھوں میں دم نہیں رہا، اعصاب کمزور ہو گئے. اسی طرح ایک باطنی جو ہے، ایک ضعف لاحق ہوتا ہے انسان کی قوت ارادی کو، سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پا رہا، چھوڑنا چاہتا ہے دس دفعہ چھوڑا، پھر یہ کہ چھوٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. معلوم ہوا کہ اس کے علم اور اس کے عمل کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے ارادہ، وہ ارادہ کمزور. یہ دو چیزوں کو جوڑنے والی چاہیے. صحت مند انسان، صحت مند نارمل انسان وہ ہوگا جس کے علم اور ارادے کو ایک مضبوط علم اور عمل کو اس کے مضبوط ارادے نے جوڑا ہوا، لنک کیا ہوا. تو ایمان وہ علم ہے جس کا لازمی نتیجہ عمل صالح. اگر صحت مند انسان ہے، نارمل انسان ہے، اگر ڈیزیز سائیکالوجی یا پرسنالٹی نہیں ہے، تو ایمان اور عمل کے عمل صالح کے درمیان یہ مضبوط قوت ارادی کا لنک موجود ہو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ایمان کا خلاصہ صرف ایمان باللہ میں لے آئے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئات، ہی اللہ اسے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، چھپا دے گا. اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو اس دنیا میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، قدم بڑھاؤ، گھبراؤ نہیں، کتنی بھی بری عادتوں کی گندگیاں تم نے اپنے ساتھ لپیٹی ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کر دے گا. جیسے کل جمعے میں مضمون آیا تھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، ہمت کرو، ہم تمہاری برائیوں کو جھاڑ دیں گے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، تمہاری کمزوریاں رفع ہو جائیں. اور ایک دوسرا آخرت کا، تمہارے نام اعمال سے یہ دھبے دھو دیے جائیں، اس لیے کہ اب سابقہ زندگی کی کوتاہیاں کمزوریاں بعد میں بھی ہو جائیں تو اگر خلوص کے ساتھ توبہ کی گئی ہو تو ختم ہو جاتا ہے. تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو یہ یکفر عنہ سیئات ہی میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. بس مجھے یہ خاص طور پر جب بھی میں یہ جنتوں کے نیچے ندیاں بہنے کا تصور آتا ہے تو وہ اقبال کی ایک نظم یاد آ جاتی ہے، وہ ایک آرزو، نام مجھے یاد نہیں، اس کا ٹائٹل کیا ہے، کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اب اسی میں یہ کہ ایک ندی جو ہے وہ بہ رہی ہو، وہ دامن میں، تو عام طور پر جو لفظ آتا ہے، اور ایک پہاڑی کے دامن میں چشمہ بہ رہا ہے، تو اصل میں یہ ہے تصور کہ نیچرل گارڈن جو ہے وہ یہی ہوتا تھا. ایک تو جیسے کسی نے شالامار باغ بنایا، یہ تو ایک مصنوعی باغ ہے، جو اصل نیچرل گارڈن ہوتا تھا وہ یہی ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہے، نیچے کوئی ندی، کوئی جو ہے وہ نالا بہ رہا ہے، کوئی چشمہ جو ہے وہ بہ رہا ہے. یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے. اللہ عالم، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. یہاں دو الفاظ کو ایڈ کیا گیا ہے، خلود اور ابدا. میں ذرا اس کا بعد میں اس کی وضاحت کروں گا تقابل کی شکل میں. ذالک الفوز العظیم، جو میں نے کہا تھا نا، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، تو جیت تو یہ ہے، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. انسان یہاں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر گیا، انسان یہاں پر غیر معروف رہا، کوئی اس کا جاننے والا پہچاننے والا ہی نہ تھا، لیکن وہاں بچ گیا تو کامیاب سرخو. اور یہاں اگر فرعون کسی بادشاہی اور نمرود کسی سلطنت اس کو میسر رہی، اور قارون کا سا خزانہ اس کے پاس رہا، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ معروف ہو گیا کی تعریف کی گئی، وہاں اگر ناکام ہوا. میں نے وہ سورۃ العصر پر جو میرا کتاب چاہے سادہ الفاظ میں، کیونکہ وہ طلبہ کے سامنے تقریر کی گئی تھی ایچ ایس ایم کالج کے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ بس یہ اگر یقین دل میں آ جائے، ایمان عمل صالح تواصل بالحق تواصل بالصبر، اگر چار چیزیں ہیں تو خاص کچھ بھی میسر دنیا سے نہ آیا اور انسان کامیاب ہے. دو وقت کی روٹی نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا تک نہ ہو، کچھ نہ ہو. جیسے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے، باہر نہ پا سکے، کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں منہ نہ لگائے، کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات نہ سنے. ہے کون یہ بات کرنے والے؟ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کبھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی داد رکھتا ہے. باقی یہ کہ جو اس دنیا کے جو بھی معروف چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں، اپنے آپ کو حلال کر دیتے ہیں، سمجھئے اپنی زندگی ختم کی، پوری توانائیاں قوتیں لگا دی، وہ سب کچھ مل جائے، لیکن اگر یہ نہیں، ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، اور اسی عمل صالح کی مزید شاخیں ہیں یہ تواصب الحق تواصب الصبر، یہ اسی کے مضمرات ہیں، یہ نہیں تو پھر انسان نہیں. جب تک اس کا یقین نہ ہو، یہ چیز انسان کے واقعتاً احساسات کا جزو لا ينفک نہ بن جائے، وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر قرآن آپ کو چلانا چاہتا ہے. تو فرمایا یہ ہے ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر دبایا، اب لفظی اصل لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، بے آیاتنا ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ ہیں آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہاں میں نے یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیے کہ عام طور پر ہم انہیں مترادف سمجھ کر گزر جاتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، گویا کہ ہم معنی ہیں مترادف، کیونکہ ہم بھی اپنے انداز خطاب میں، انداز کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا خطابت کا رنگ جمتا ہے. یہ بھی کہ تکرار سے ذہنوں کے اندر بات بیٹھتی بھی ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ گمان نہ کیجیے. خاص طور پر یہ الفاظ بہت مرتبہ آئے، کیوں آئے؟ یہ وہی بات سمجھیے کہ جیسے ایمان کے دو جز ہیں، ایمان اندر ہے، آیت جو ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، نشانی اللہ کی تذکیر، یا یوں کہیے کہ نور فطرت اندر ہے، نور وحی اسے اجاگر کرتا ہے. نور علی نور، جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے، نور علی نور، نور پر نور. تو یہ دو اجزاء ہیں ایمان. اسی طرح کفر کے دو مرحلے، ایک ہے اندر کی گواہی کو دبانا، چھپانا، فطرت جیسے کہ چشمہ ابلتا ہے اور آپ اس دبا رہے ہیں، جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہی کہیں گے، نبی تو نہیں تھی، تو ان کا فعل آتا ہے کہ جب وہ پانی ابل رہا تھا جب زمزم، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ بہ نہ جائے کہیں. تو اس طریقے سے ایک اندر سے چشمہ ابل رہا ہے، اللہ کی گواہی، وہی دو چیزیں جو میں نے شروع میں گنوائی، اللہ کی ہستی اس کی معرفت اندر ہے، اور نیکی اور بدی اس کا شعور اندر ہے. یہ اندر کی دو حقیقتیں انسان انہیں دباتا ہے، چھپاتا ہے. باہر کی جو تذکیر ہے، آیات الہیہ ابھارتی ہے انہیں، لیکن انسان کسی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اصلیت باطلہ کی وجہ سے، اپنی حق دھرمی کی وجہ سے، وہ نہیں چاہتا ماننا. جو شخص نہیں چاہتا ماننا، اسے دو کام کرنے پڑیں گے. یہ اب یوں سمجھیے کہ یہ اگر پازیٹو اور نیگیٹو وائر مل گئے تو شارٹ ہو جائے گا، لہذا ان دونوں کو علیحدہ رکھنا ہے. ادھر سے اپنے اندر کی حقیقت کو دباؤ، ادھر سے باہر سے جو آیت پیش کی جا رہی ہے اسے جھٹلاؤ. یہ دو اصل میں کمپوننٹس ہیں ایک عمل کے، نتیجہ ایک ہے کفر انکار، لیکن اس کے اندر دو اس کے حصے ہیں، اس کی تکمیل ہوتی ہے. اندر کی حقیقتوں کو دبانا، چھپانا، اندر کی گواہیوں کو دبانا، جیسے کہ کفر کے لفظی معنی ہے. شکر کے مقابلے میں یہ لفظ کیوں آتا ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے کہ شکر فطرت اگر انسان کی صحیح ہے تو شکر اندر سے ابلتا ہے انسان. مجھے کوئی تکلیف تھی آپ نے رفع کی، آپ کے لیے خاص جذبہ جو ہے میرے اندر سے ابلتا ہے، میں مہذب ہوں تو زبان پر بھی میں لے آؤں گا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی. مہذب نہیں ہوں یا فرض کیجئے حیوان ہوں، نطق نہیں ہے میرے پاس، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیاسے حیوان کو پانی پلائیے، وہ پانی پی کر پیاس بجھا کر گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے اندر وہ جذبہ تشکر موجود ہوگا، زوال نہیں ہے اس کے پاس، شکریہ ادا نہیں کر سکتا لفظ، آنکھوں میں تو وہ ابل رہے ہیں جذبات. تو یہ ہے فطرت کی صحت کہ اندر سے شکر ابھرتا ہے کسی موسم یا منعم کے لیے، اور ناشکرا کفران نعمت کیا ہے اس کو دبا دینا، چھپا دینا. یہاں پر وہ معرفت رب اور نیکی اور بدی کے شعور کی نفی جب انسان کر رہا ہے اپنے اندر کی، ان دو حقیقتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اجاگر ہو، وہ جاگے، وہ بیدار ہو، وہ ایکٹیویٹ ہو، وہ شعور کی سطح پر آئے، آپ انہیں دبا دیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب، اس میں سے مثلاً ایک سورہ قیامہ میں آیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جس فسق و فجور کا انسان عادی ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگر مانتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اگر نبی کو نبی مان لے تو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، لہذا نہیں ماننے کو تیار. اس کی اپنی چوبراہٹ ہے، مسند ہے، مذہبی اس کا مقام ہے، تقدس ہے، حقیقت کو مان لے تو کسی اور کو گویا کہ اپنے سے بالا تر ماننا پڑتا ہے، لہذا اس کے لیے تیار ہے. من اپنا پرانا پاپی ہے، وہ ہے اصل کے اندر کی حقیقت. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ دو طرف عمل ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. ایک طرف اندر کی حقیقتوں کو دباؤ، اندر کی گواہیوں کو چھپاؤ، دوسری طرف جھٹلاؤ، قرآن کو جھٹلاؤ، آیات الہیہ کو جھٹلاؤ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم خالدین فیہا، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے اس میں. وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایک بات آخری میں عرض کر دوں کہ ذرا میں متردد بھی ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کروں یا نہ کروں، لیکن ایک علمی مسئلہ ہے اور ہر سطح کے لوگ بھی اس قسم کے اجتماعات میں آتے ہیں. جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ابدی ہیں، ابدی ہیں، ابدی ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ابد کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ابد کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. فائنائٹ ذہن اور فائنائٹ تصور، محدود تصور، محدود تخیل، محدود سوچ، اس میں لا محدود کا تصور آئی نہیں سکتا. اس کے لیے قرآن مجید کئی الفاظ استعمال کرتا ہے. خلود کے معنی بھی ہے ہمیشہ، لیکن ہمیشہ کہنے سے بھی بات پوری آپ کے ذہن میں نہیں اتری، تو اس پر خلود کے بعد آبادہ اور زور دینے کے لیے کہ کچھ تمہیں تصور ہو سکے. کہیں فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان اور زمین. اب یہ بھی ایک شے کی طوالت کے لیے ایک انداز ہے جو اختیار کیا گیا، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ تو ہماری زبان سے لینے پڑیں گے نا. وہ زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات پر، مشاہدات ہمارے محدود، تو ہماری زبان کے اندر لا محدود حقائق نہیں آ سکتے. اور یہی چونکہ آج تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا تھا، علم کلام کی یہی ڈفیکلٹی ہے. ایمانی حقائق ہے لامحدود، علم کلام کوشش کرتا ہے اسے عقل اور منطق میں تولنے کی، تو وہ تو چھوٹی سی ترازو ہے. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ سنار کا جو بھی کنڈا ہوتا ہے یا کنڈی جو کہیں اسے، چھوٹی سی ترازو، بڑی سینسیٹیو تو ہے، لیکن یہ کہ اس میں ٹنوں تو نہیں تول سکتے آپ. تنوں کو تولنے کے لیے تو کوئی اور ترازو چاہیے. تو انسانی منطق جو ہے وہ سنار کے ترازو کے مانند ہے، اور حقائق جو ہے ابدی، جو کائنات، جو ایمان کا موضوع ہے، وہ ہے لامحدود، تن بھی کوئی شے نہیں، کیسے چلیں. لہذا ایمانی حقائق کی کامل عقلی تعبیر نہ آج تک ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی. یہ ہے بیچارے متکلمین کی مصیبت. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا جو میرا کتاب کیا ہے، کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے، اور بہت جامع بحث ہے کہ متکلمین کا کام ایسا تھا کہ ضروری بھی تھا اور ناممکن بھی تھا، کرے کیا. انسان حیوان عاقل ہے، وہ عقل کی ترازو لے کر بیٹھتا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے لیے بھی اس کی عقل کی کچھ نہ کچھ تسکین کا سامان تو فراہم کرنا ہے. لیکن ایمان کے موضوعات وہ ہیں، سب سے پہلے ذات باری تعالی، وراء العقل، وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، تو کہاں آپ کو لیں گے. یہ ہے اصل الجن ڈائلیما، یہ ہے متکلمین کا. اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جنت اور دوزخ دونوں کے لیے الفاظ آئے ہیں، خلود بھی اور آبادہ بھی، لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کا معاملہ آیا ہے کہ جنت کے ساتھ خلود کے اوپر اضافی ابدہ کا لفظ ہے، اور جہنم کے ساتھ صرف خلود پر بات رک گئی ہے. یہ دو مقامات ہیں، ایک یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا، خالدین فیہا ابدا، لیکن جہنم کے بارے میں خالدین فیہا خود سوکھ. اور دوسرے یہ سورہ بینہ ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ان دو مقامات کی وجہ سے. اب نوٹ کر لیجئے، متکلمین جمہور اور اہل سنت کے جو مستند عقائد ہیں ان میں تو یہی ہے کہ جہنم بھی ابدی اور جنت بھی ابدی ہمیشہ، اس لیے کہ ثبوت ان کے پاس بھی ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات سے اسکیٹرڈ آپ کو مل جائے گا کہ جہنم کے لیے بھی ابد آئے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے اس صورت کا اور دوسرا سورہ بینہ کا وہ بہت نمایاں، اس کی بنا پر یہ ایک صرف علم کی حد تک بات رکھیے کہ ہماری امت کی دو بڑی متضاد شخصیتیں ہیں، بعض اعتبارات سے بڑی متضاد، پولز اپارٹ، ایک ابن عربی اور ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور ابن تیمیہ جو ہے وہ اہل حدیث کے خاص طور پر امام مطلق ہیں، علم میں مرجع ان کا جو ہے وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ. اور اہل تصور کے ہاں شیخ اکبر کہلاتے ہیں ابن عربی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی شرعی گالی نہیں چھوڑی جو ابن عربی کو نہ دی ہو، زندیق اور ملحد اور سب الفاظ شرعی گالیاں یہی ہیں، اور تو کوئی گالیاں شریعت میں تو نہیں ہیں. لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق کہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش اصل خلود دائمی ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی، لیکن جہنم ایک وقت پر طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، لیکن اٹ ول کم ٹو این اینڈ، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہے. منطق اور عقل جو ہے وہ اس رائے کے حق میں بہت سا مواد دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامتناہی ہے، لیکن اللہ کی سزا جو ہے قرآن مجید میں کہا گیا ایک نیکی کرو گے دس کا حساب سات سو کا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بدی کرو گے لا یجزا الا مثلھا، وہ تو اتنی ہی سزا ملے گی حساب کتاب سے ملے گی. فضل خدا بندی کا تھی تو کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے دے، لیکن یہ کہ حکومت اور سزا وہ تو بارہ کسی حساب کتاب سے ہونی چاہیے. اور جب گناہ سرزد ہوئے ہیں ایک محدود عالم میں، اس کے جتنے بھی اثرات ما بعد ہوئے وہ بھی محدود ہیں نا، آخری انسان تک چلیے، میری خطا کا کوئی جو اثر آخری انسان تک پہنچ جائے، لیکن وہاں جا کر کہیں تو حد ہوگی. لہذا خلود ابدا طوالت ظاہر کرنے کے لیے کتنا ہی اس کو آپ بیان کریں، لیکن عقل اور منطق یہ چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو. اور یہ دونوں بزرگ اس کے قائل ہیں، اور کچھ احادیث سے بھی انہوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے، لیکن میں نے یہ بات آپ کے لیے علم میں صرف علمی انداز سے میں لے آیا ہوں، کیونکہ یہ مقام تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو فرق و تفاوت ہے اس کا ذکر کیے بغیر آگے گزروں. باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عافیت اسی میں، اسی میں، اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہماری کمزوری یہ کہ ذرا سی کبھی کہیں ہو گئی تو پھر جہاں انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں ہم پوری تعبیر کھڑی کر دیں گے، پھر وہ جو گرفت ہے آخرت کے ایمان کی وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے عافیت اسی عقیدے میں ہے. یہ میں صرف عرض کر دوں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں اس دوسری رائے کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے دلائل بھی دیے تھے جو ابن تیمیہ اور ابن عربی کی رائے ہے، لیکن جب پھر انہوں نے بیعت کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے چند چیزیں جو ہیں جن سے توبہ کی، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا. بس یہ ایک معلومات کی حد تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.